جمعرات 19 جولائی کے سیروین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ اسرائیل نے قانون سازی کر کے اپنے آپ کو یہودی ریاست قرار دے دیا، مگر اسرائیل تو ویسے ہی صہیونی ریاست ہے۔ یہودی قرار دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟
ہم لوگ ایک سپیریئر سٹیٹس رکھتے ہیں اس جگہ پہ، وہ ان بنیادوں پر کہ یہ اسرائیلی سٹیٹ ہے اور یہ ہمارے لیے بنی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
یہودیوں کی قومی ریاست کے نام سے اس قانون میں عربی کے بطور سرکاری زبان کے درجے کو کم کیا گیا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ یہودی آبادکاری کی پیش قدمی قومی مفاد میں ہے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکمل اور متحدہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیلی عرب اراکین پارلیمان نے اس قانون سازی پر تنقید کی ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے واضح لمحہ قرار دیا۔ اس بل کو اسرائیل کے دائیں بازو کی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل کی پارلیمان میں پیش کیے جانے والے اس بل کے حق میں 62 جبکہ مخالفت میں 55 ووٹ ڈالے گئے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں خود کش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے، جس میں 149 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہوئے تھے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران پولیس کے انسداد دہشت گردی کے شعبے کے ڈی آئی جی اعتزاز گرایا نے بتایا،
سوئسائڈل جو تھا، جس نے سوئسائڈ کیا وہاں پر، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہوا ہے۔ سوئسائڈل کا جو بیسک نام، وہ حفیظ نواز سن آف محمد نواز، یہ بنیادی طور پر رہنے والا ہے، میرپور ساکرو ٹھٹھا کا رہنے والا ہے، جس میں اس کی پوری فیملی وہاں پہ سیٹلڈ ہے اور پچھلے کو 30-40 سال سے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، اور بقول ان کے والد صاحب کے اور باقیوں کے کہ یہ پچھلے عرصہ 2 سال سے یہ ان کے بھائی، 2 بھائی اور 3 بہنیں وہ افغانستان چلی گئی ہوئی ہیں، جو ابھی تک افغانستان میں ہیں۔
ادھر پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سلیمان نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو خطرہ ہے، اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ ہارون رشید۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے خصوصی اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کے سربراہ ڈاکٹر سلیمان نے بتایا کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو خطرہ ہے، اور اب تک 65 تھریٹ الرٹس آئے ہیں۔ کلدم، جماعت الاحرار اور داعش سے بھی خطرات ہیں، جبکہ ان کے پاس ایم کیو ایم لندن کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ ریکارڈ پر ہے۔ ڈاکٹر سلیمان نے بتایا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے زیادہ دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کومبنگ آپریشنز لانچ کرنے چاہیے۔
انڈیا کی جنوبی ریاست تامل ناڈو کی پولیس نے روسی سیاح خاتون کو مبینہ طور پر نشہ آور شے دے کر اجتماعی جنسی تشدد کرنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
21 برس کی روسی خاتون شہر تروونانا ملائی میں ایک مندر کا اپنے طور پر دورہ کر رہی تھیں جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ہاسٹل میں بھی بے ہوش پائی گئی تھیں۔ گرفتار ہونے والوں میں ان کے ٹور گائیڈ اور ہاسٹل مینیجر بھی شامل ہیں۔ انڈیا میں حالیہ برسوں کے دوران کئی غیر ملکی سیاحوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
مشرقی افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے صوبہ ننگرہار میں ایک اسکول کو آگ لگا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی رہائشیوں نے اسکول کی آگ بجھانے میں کردار ادا کیا اور بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ اس اسکول میں 3,000 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم تھے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ شامی باغیوں اور حکومت کے درمیان جنوبی صوبے قنیطرہ میں ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ علاقہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقے گولان ہائٹس کے قریب واقع ہے۔ اس معاہدے کو صدر بشار الاسد کی حکومت کی ایک اہم فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آسٹریلیا برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بین الاقوامی طلبہ کی دوسری بڑی منزل کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ حسین عسکری۔
یونیورسٹی کالج لندن کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا نے اپنی تشہیر انگریزی بولنے والے اور خوش آمدید کہنے والی ثقافت کے حامل ملک کے طور پر بخوبی کی ہے۔ اسی تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کینیڈا غیر ملکی طلبہ کی مارکیٹ کا بڑا حصہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ادھر برطانیہ کی یونیورسٹیز کو خبردار کیا گیا ہے کہ بریگزٹ کے بعد غیر ملکی طلبہ کے لیے برطانوی امیگریشن قوانین معتدل رہنے چاہئیں۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والے 12 افغان کارکنوں کی ٹیم کو مشرقی صوبے کنڑ میں یرغمال بنا لیا ہے۔ ان افراد کا تعلق مقامی ادارے ایریا سے ہے۔ یرغمالیوں میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام اور قبائلی مائدین یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی ہم منصب کے ناقدین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فن لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے نتائج کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں طاقتور فورسز دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اپنے داخلی سیاسی عزائم کی خاطر متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی سے اڈیالہ جیل میں آج ان کے اہل خانہ نے ملاقات کی، لیکن ان کی قانونی ٹیم کو ملاقات سے روک دیا گیا۔ تین بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو ان کی بیٹی کے ہمراہ 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے انہیں ایون فیل کیس میں قید کی سزا سنائی تھی۔ اس پر ایک رپورٹ آج سیربین کا حصہ ہے، اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دیا گیا ہے، جبکہ ملک میں موجود اقلیتی عربوں کے لیے خصوصی درجے کا تعین کیا گیا ہے۔ اس بل کی منظوری کے بعد اسرائیل میں عرب اقلیت نے اس بل کو جمہوریت کے منافی اور نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ بل کے مندرجات اور اس حوالے سے رد عمل کی تفصیل نازش سفر سے سنیے۔
اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں کی قومی ریاست نامی یہ بل بطور سرکاری زبان عبرانی کو عربی پر فوقیت دیتا ہے۔ اس بل کی ایک شق کے مطابق یہودیوں کی آبادکاری کے فروغ کو قومی اقدار میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ قومی قدر کا اطلاق مقبوضہ غرب اردن پر بھی ہوگا یا نہیں۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر منقسم یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیل کی پارلیمان میں پیش کیے جانے والے اس بل کے حق میں 62 جبکہ مخالفت میں 55 ووٹ ڈالے گئے۔ اسرائیل میں عرب اراکین پارلیمان نے اس قانون کی مخالفت کی ہے۔ بل پاس ہونے کے دوران عرب اراکین نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس بل کو اسرائیل کی دائیں بازو کی حکومت کی حمایت حاصل ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے اور انہیں قومی خود مختاری کا خصوصی اختیار حاصل ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بل کو اسرائیل کے لیے فیصلہ کن لمحہ قرار دیا ہے۔
اسرائیل کی جمہوریت میں شہری حقوق کی ضمانت دیتے رہیں گے، ان حقوق پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن اکثریت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور اکثریت ہی فیصلہ کرتی ہے۔ ایک واضح اکثریت آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ریاست کی یہودی شناخت یقینی بنانا چاہتی ہے۔
واضح رہے کہ اسرائیل کی 90 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 20% اسرائیلی عرب ہیں۔ انہیں قانون کے تحت برابری کے حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں تعلیم، صحت اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں بدترین سلوک کا سامنا ہے۔ عربوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی این جی او عدالہ کا کہنا ہے کہ یہ قانون نسل پرستی کی پالیسیوں کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ احمد طبی اسرائیلی پارلیمان کے عرب اسرائیلی رکن اور عرب موومنٹ فار چینج جماعت کے رہنما ہیں۔ وہ بل کی مخالفت میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ بی بی سی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ نسل پرستانہ رویے کا جواب یہ نہیں کہ خود آپ عربوں کے ساتھ نسل پرستی کا رویہ رکھیں۔ انہوں نے اس بل کی منظوری کو جمہوریت کی موت قرار دیا ہے۔
You are not defending yourself by being racist because Jews
آپ نسل پرستانہ رویہ دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ 80 سال قبل یہودی دوسروں کی نسل پرستی کا نشانہ بنے، اور اب ہم ان کی نسل پرستی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیلی ریاست ہمیں نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ کیوں 70 سال بعد تاریخ کو بہانہ بنا کر ہمارے شہری اور سیاسی حقوق سلب کر رہے ہیں؟
متنازع بل پہلی مرتبہ 2011 میں بحث کے لیے پیش ہوا۔ اور اس وقت سے اب تک اس میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل کا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن اس میں وقتاً فوقتاً کئی بنیادی قوانین پاس کیے جاتے ہیں جنہیں آئینی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ دی نیشن سٹیٹ لا نامی یہ بل ایسا 14واں قانون ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نازش سفر سے سن رہے تھے، اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر طارق سلمان سے بات کی، اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ یہودی ریاست قائم کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔
اس کی اصل میں دو وجوہات ہیں۔ ایک، سب سے پہلے تو یہ 2011 سے ایوی ڈکچر نے، جو قدیمہ پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے یہ پریزنٹ کیا تھا 2011 سے، یہ مسلسل چل رہا ہے۔ اس وقت جو رائٹ ونگ پارٹی ہے اس کا مین جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جیوشنس جو ہے اسرائیل کی، اس کو پروموٹ کرے۔ اور حال ہی میں جو ٹرمپ نے جیروسلم کو ایکسیپٹ کیا ہے اسرائیل کا دارالحکومت، اس کی وجہ سے اس وقت ان کے پاس اس سے بہتر بین الاقوامی فضا سازگار نہیں ہو سکتی۔
اچھا، پہلے ہی یہودی اسرائیل میں اکثریت رکھتے ہیں، تو یہودی ریاست ڈکلیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
ہاں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت تو اب تک یہی رہی ہے کہ یہاں عربوں اور دیگر مائنورٹی کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا ہوا تھا، بلکہ ان کا رتبہ وہی رہا ہے۔ اب قانون دانوں نے اسے قانون کی شکل دے دی ہے۔ بیسیکلی جو گراؤنڈ پہ ہو رہا تھا اسی چیز کو انہوں نے قانون کی شکل دی ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی گراؤنڈ پہ۔ لیکن یہ انہوں نے دی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حالات تھے اس کے اندر جب یہ مائنورٹیز اپنے رائٹس مانگتی تھیں یا ایکول رائٹس مانگتی تھیں، تو اس چیز کو ریبف کرنے کے لیے انہوں نے ایک قانونی درجہ دے دیا اس چیز کو۔
اچھا، اسرائیل کو یہودی ریاست ڈکلیئر کرنے سے یہودی اور عرب تعلقات میں جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا؟
جی ہاں، اصل میں اس سے یہ ثابت کیا ہے یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ اگر یہودی ریاست کو یا اسرائیل کو کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ لازم ہے کہ فلسطینیوں کو یا عربوں کو اس کا نقصان ہوگا، اور اگر عربوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کے نقصان کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو اب انہوں نے جو یہ قانون پاس کی ہے، اس بیسک قانون سے یہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم لوگ ایک سپیریئر سٹیٹس رکھتے ہیں اس جگہ پہ، وہ ان بنیادوں پر کہ یہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے اور یہ ہمارے لیے بنی ہے۔ اس کے اندر باقی تمام مائنورٹیز اور عرب جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری رہیں گے، اور اس قانون کے تحت اب وہ تفریق اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ان کا کو ایگزسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اچھا، اور اس سے یہودی اور مسلم تعلقات پر کیا فرق پڑے گا؟
ایگزیکٹلی یہی فرق پڑے گا جو جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، کہ اس سے ایک دوسرے کے درمیان وہ نفرت زیادہ بڑھے گی، کیونکہ اگر ایک جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو آپ زیادہ درجے دیتے ہیں، ان کے اور جو وہاں کے عرب اور مسلمان لوگ ہیں ان کے حقوق کم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک تفریق جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دو کلاسز بلڈ کر رہے ہیں ایک ہی سوسائٹی کے اندر، ایک کلاس کا سٹیٹس جو ہے دوسری کلاس کے سٹیٹس سے بہتر ہے، تو ظاہر ہے جو کلاس جو ہے اس میں نقصان میں رہ رہی ہے وہ عرب اور مسلمان ہے وہاں کے، اور ان کو نقصان ہوگا فائنینشیل بھی، ان کو ایجوکیشنز میں، ان کو جابس حاصل کرنے میں، ان کو ہر طرح سے اس ریاست میں رہتے ہوئے یہ احساس ہوگا کہ وہ کم تر درجے کے شہری ہیں۔
اچھا، پہلے اسرائیلی ریاست بنانے کی تحریک صہیونی تحریک کہلاتی رہی ہے، کیا اب صہیونیت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد؟
اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صہیونیت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر صہیونیت کو ہم ایک پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو صہیونیت کا پروجیکٹ جو ہے یہ 1948 میں مکمل ہو گیا تھا جب اسرائیل بنا، کیونکہ ان کی ساری پروجیکٹ کا پرپز یہ تھا کہ ہم ایک یہودی ریاست بنا دیں، اور وہ ریاست 15 مئی 1948 میں مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونیت ایک موومنٹ ہے، اور اس اعتبار سے یہ ریاست ہمیشہ نامکمل رہے گی، اور صہیونیت جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوگی، وہ جب تک یہودی اور ان کی ریاست موجود ہے، उसके किसी ना किसी पहलू को आप डिक्लेयर करते रहेंगे कि ये सहूलियत के मुताबिक नहीं है।
अच्छा, अभी तक इसराइल अपने आप को मशरक़ वुस्ता का वाहिद हकीकी जमहूरी मुल्क कहता है, तो इस फैसले के बाद भी क्या वो खुद को ये कह सकता है?
यकीनन वो खुद को यही कहेगा, लेकिन अब तक मैंने जिस तरह कहा कि हकीकत तो यही रही है कि यहाँ अरबों को और दीगर माइनॉरिटी को दूसरे दर्जे का शहरी रखा गया है इस वाहिद जमहूरी मुल्क के अंदर भी, और उनको जमहूरी हकूक हासिल नहीं थे जो यहूदियों को हासिल थे। अब इस कानून के बाद ये होगा कि उनके लिए ये कहना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये, बल्कि अगर आपने देखा हो तो नतन्याहू की स्पीच के अंदर भी यही था इसको एक्सप्लेन करते हुए कि ये एक यहूदी रियासत है, अब इस यहूदी रियासत के अंदर सारों के हकूक बराबर होंगे। सारों के हकूक बराबर हो नहीं सकते जबकि आपने कानूनी दर्जा दे दिया है कि यहूदियों के हकूक जो है वो बाकियों से बेहतर होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इसका सबसे बड़ा अलमिया ये होगा कि अब जो बायकॉट डाइवेस्टमेंट एंड सेंक्शन की तहरीक है उसको तकवीत मिलेगी, और बैनुल इक्वामी सतह पे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा वो अपने इमेज को, जो कि ऑलरेडी एक कॉलोनियलिस्ट इमेज है, उसको एक डेमोक्रेटिक इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सके।
ये थे लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से मुंसलिक डॉक्टर तारिक सलमान। आपको बताता चलूं कि आज हमारे सैरबीन का बड़ा मौजू है इसराइल की पार्लियामान के एक मतनाज़ बिल की मंजूरी, जिसमें मुल्क को खसूसी तौर पर यहूदी रियासत करार दिया गया है, जबकि मुल्क में मौजूद अकलियती अरबों के लिए खसूसी दर्जे का तायिन किया गया है। यहूदियों की कौमी रियासत नामी बिल अरबी के बतौर सरकारी ज़बान के दर्जे को कम करता है और ये कहता है कि यहूदी आबादकारी की पेशकदमी कौमी मफाद में है। इसराइल की पार्लियामान के इस मतनाज़ बिल की मंजूरी के बाद अमरीका का अब तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। ये रद्द अमल क्या हो सकता है, यही जानने के लिए मैंने डेलावेयर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुक्तदिर खान से बात की।
देखिए, अभी तो अमेरिका के पास से ऑफिशियल कोई रिस्पांस नहीं आया, और ये यकीनन बिहाइंड द डोर इसके डिस्कशंस तो हुए होंगे। ये बिल काफी अरसे से मतलब कोशिश कर रहे थे नेतन्याहू की गवर्नमेंट इसको पास करने की, तो ना सिर्फ जो अमेरिकन लीडरशिप है दोनों पार्टीज की बल्कि यहाँ पे जो जूश लीडरशिप है उनके साथ ये डिस्कशंस हुआ होगा, और साफ जाहिर है कि ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। लेकिन हमेशा की तरह इस तरह के बड़े डिसीशन से पहले अमेरिका कोशिश करता है कि प्राइवेटली इसराइल को तनखीद करे, उनको गाइड करे, लेकिन जब इसराइल इस तरह की हिमाकत ही कर लेता है तो उसके बाद वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से भी वही ट्वीट्स आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कह करके वो इसराइल के साथ, वो रशिया के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसमें मुसलसिल वो जो इंटरेस्ट अमेरिका के कह रहे हैं उसमें वो इसराइल का सिक्योरिटी, इसराइल की सिक्योरिटी के बारे में कह रहे हैं। तो जहां तक रिपब्लिकन पार्टी है वहां पे इसराइल तो बहुत ही ज्यादा अहम है, बाज लोगों के ख्याल में अमेरिका से सबसे ज्यादा अहम है खासतौर से इवेंजेलिकल्स के लिए, तो इसलिए इस वक्त आप कोई मेजर बैकलैश नहीं देखेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जरूर इसका काफी बैकलैश होगा, और शायद 40-50 साल के बाद पहली बार अमेरिका में इसराइल एक बाईपार्टिसन इश्यू नहीं रहेगा, यानी दोनों पार्टीज की तरफ से उतना ही सपोर्ट, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में उसकी सपोर्ट मुसलसिल कम होते जा रही है, और खासतौर से सोशल जस्टिस के मसलों पर जो यंग तबका है खासतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो इस नेशनलिज्म बिल जिसमें इक्वालिटी का कोई जिक्र नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स का कोई जिक्र नहीं है, और खासतौर से अरबिक को वो डाउनग्रेड करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल के पब्लिक ओपिनियन के लिए ये फायदेमंद साबित होगा।
अच्छा, क्या यूरोप का रिएक्शन भी वैसा ही होगा जैसा कि अमेरिका का होगा, या फिर कुछ मुख्तलिफ होगा यूरोप?
नहीं, यूरोप का देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बिल यूरोप के कई रूल्स और लॉस को वो वायलेट कर सकता है, खासतौर से ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो प्रिंसिपल्स है, तो उसके तहत अभी तो मतलब फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव से उसकी एनालिसिस नहीं आई, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में भी वो बिल को थोड़ा बहुत चेंज किया गया था, तो लेकिन उसमें जो एक फ्रेज है जो सेटलमेंट वो जूश सेटलमेंट्स को एक नेशनल वैल्यू की तरह वो देखने चाहिए। तो वो जो इश्यू है मुझे लगता है कि उसमें काफी डिप्लोमेटिक और लीगल क्लैशेस होना चाहिए यूरोप के साथ, और अमेरिका में भी उसके खिलाफ बैकलैश आप देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यंगर ज्यूज और यंगर सोशल डेमोक्रेट, जिस तरह से जो नए कैंडिडेट न्यूयॉर्क में अलेक्जेंड्रिया ओकासियो ने जीता है डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो सोशलिस्ट एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है अमेरिका में, वहां से बैकलैश जरूर आएगा। देखिए अभी तक इजराइल का जो सबसे बड़ा एसेट था जिसके वजह से वो इतना ग्रोथ हासिल किया है, इतनी सिक्योरिटी मेंटेन की है, वो प्रो इजरायली पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में, जिसके वजह से उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड मिलते रहा और इंटरनेशनल लॉ से अमेरिका उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन ये बिल जरूर ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप में और दूसरे ममालिकों में इसके खिलाफ बैकलैश होगा, दूसरी चीज ये है कि इसराइल को शायद इजरायली जो ज्यूइश डायस्पोरा है यूरोप में भी और अमेरिका में और खास तौर से अमेरिका में, उसके बीच में भी एक दरार जरूर पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसराइल ने एक बहुत ही बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है।
अच्छा, आज के मगरब की सिविलाइजेशन यानी तहजीब सेक्युलर नजरियात पर बनी हुई है, तो एक मजहबी बुनियाद पर यहूदी रियासत मगरब के लिए क्या चैलेंज पेश करती है?
देखिए ये जो डिवीजन है, वेस्टर्न वेस्ट सेक्युलर है और दूसरे मुल्क गैर सेक्युलर है, ये एक सुपरफिशियल असेसमेंट है। वेस्ट में रिलीजियोसिटी और रिचुअल चीजें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, और दूसरे ममालिकों में रिचुअल चीजों को मजहब समझा जा रहा है। वेस्ट में आइडेंटिटी की हद तक तो मजहब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप देखें यूरोप में, आज यूरोप में सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का माइग्रेशन है, जो यूरोप की रिलीजियस आइडेंटिटी को बदल दे रहा है, उनकी कल्चर को बदल दे रहा है। तो वो रिलीजन तो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन की पॉलिटिकल और उसकी सोशियोलॉजिकल और कल्चरल इम्पैक्ट को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये शुरू से रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 100 ईयर्स के मजहबी वॉर्स हो चुके हैं। और अमेरिका में अलबत्ता अगर आप बाज़ मुल्क हैं जैसे जर्मनी है और अमेरिका है, यहाँ पे रिलीजियस रिसर्जेंस क्रिश्चियंस का, इवेंजेलिकल्स का, पेंटेकोस्टलिज्म नाम का एक नया एक तबका फिरका निकला है क्रिश्चियनिटी में, जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, वो इस्लाम से भी तेज ग्रोथ हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो बेसिकली कैथलिक्स को और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स को कन्वर्ट करते हैं पेंटेकोस्टलिज्म की तरफ, उसको रिलीजियस कन्वर्जन नहीं समझा जाता क्योंकि वो क्रिश्चियन ही है। तो ये अवेयरनेस और मजहबी ग्रोथ तो हो रहा है, और इसमें जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं एग्रेसिवली रिलीजियसली।
ये थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुक्तदिर खान, और इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार मलिक मौजूद हैं, जो कि बाज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो ऑक्सफर्ड से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अरब ममालिक का इस पर क्या रिएक्शन होगा, रद्द अमल होगा?
कोई खास रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए कि ज्यादातर जो अरब ममालिक हैं उनमें अपनी कश्मकश है, या उनके अंदर मसले हैं या उनके बहन मसले हैं, और सऊदी अरब की तो इसराइल के साथ आपको पता है कि पस पर्दा एक इंटरफेस है, तो अरब फैक्टर इतना काउंट नहीं होता। अगरचे इसराइल के अंदर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो मेक अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके नुमाइंदे भी इसराइली क्नेसेट में हैं, उनकी तरफ से काफ़ी बयान आ रहे हैं, और सदर महमूद अब्बास जो मकबूजा इलाके में पैलेस्टीनियंस के प्रेसिडेंट हैं, उनका रिएक्शन भी आया है, और कुछ ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं और थोड़ी बहुत यूनाइटेड नेशंस के हवाले से लोग समझते हैं कि 1966 के जो रेजोल्यूशन थे उसकी वायलेशन हो रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इसराइल को मेरे ख्याल में चैलेंज करने वाला कोई नहीं।
अच्छा डॉक्टर साहब, कानूनी तौर पर एक रियासत को मजहबी बनाना ये क्या ठीक है?
वैसे रियासत तो जी अपने अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार होती है, लेकिन जब उसके अंदर प्लूरलिज्म हो तो मेरे ख्याल में एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। इक्वल सिटीजनशिप में आप किसी एक मेजॉरिटी को या माइनॉरिटी को उसमें डोमिनेट कर देंगे तो ज़ाहिर है आपके अंदर जो है अनइवननेस पैदा होगी, और तारीखी तौर पे اسرائیل کی جو تخلیق ہوئی 70 سال پہلے اور اس کے بعد اب وہاں جو پچھلے 6-7 سال سے خاص طور پہ 2011 میں جب یہ پروپوزل سامنے آئی کہ اس کو جیوش اسٹیٹ ڈیفائن کیا جائے کانسٹیٹیوشنلی, تو میرے خیال میں تضادات کافی بڑھ رہے ہیں. اور ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو بھی ریاستیں مذہب کو استعمال کر کے اپنی آئیڈینٹی بناتی ہیں ان کے باقی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کچھ مسائل کے شکار ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر کی جو تضادات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے جو جوئش کنسنسس ہے یا اسرائیلی کنسنسس ہے جس میں کہ عرب بھی شامل ہوں.
بات یونیورسٹی سے ڈاکٹر افتخار ملک, کاش کے میرے پاس زیادہ وقت ہوگا, سربینہ بیچاری ہے.
رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم پہلے 3 میچز جیت کر 5 میچوں کی سیریز پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے. سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں بھی کل سے کولمبو میں دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہو رہی ہیں. گول میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ سری لنکا نے 278 رن سے جیتا تھا. فاسٹ بالر ڈیل اسٹین کو جنوبی افریقہ کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹوں کے ریکارڈ کو اپنے نام کرنے کے لیے اب صرف 1 وکٹ درکار ہے. شان پولاک اور ڈیل اسٹین کی وکٹوں کی تعداد اس وقت 421 ہے. بھارت کے سابق کرکٹر سچن تندولکر نے انگلش کاؤنٹی مڈل سیکس کے ساتھ مل کر ایک کرکٹ اکیڈمی شروع کی ہے, جہاں 9 سے 14 سال تک کی عمر کے لڑکوں کی کوچنگ کی جائے گی. بھارتی فاسٹ بالر بھونیشور کمار کمر کی تکلیف کے سبب انگلینڈ کا دورہ ادھورا چھوڑ کر بھارت واپس جا رہے ہیں. وہ انگلینڈ کے دورے میں صرف 1 ون ڈے کھیل پائے. انہیں پہلے 3 ٹیسٹ میچز کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. بھونیشور کمار کو فٹنس کی بحالی کے لیے 4 ہفتے بینگلور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں گزارنے ہوں گے. مینچسٹر یونائٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو نے امید ظاہر کی ہے کہ پال پوگبا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالمی کپ کے دوران ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ کیا تھی. پوگبا عالمی کپ جیتنے والی فرانس کی ٹیم میں شامل تھے اور وہ مینچسٹر یونائٹڈ کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں, لیکن یونائٹڈ کی طرف سے ملی جلی کارکردگی کی وجہ سے وہ مینیجر ہوزے مورینیو کی گڈ بک میں نہیں رہے. مورینیو کا کہنا ہے کہ پال پوگبا نے عالمی کپ کے آخری 3 میچوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اس کی وجہ ان کے کھیل کا اعلیٰ معیار تھا. لیورپول نے برازیلین گول کیپر ایلیسن کو حاصل کرنے کے لیے روما کو 66.8 ملین پاؤنڈ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. کسی گول کیپر کے لیے اتنی بڑی مالیت کا معاہدہ پہلے کبھی نہیں ہوا.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبر آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. دل کی صحت کے آسان ترین نسخہ کے طور پر مچھلی کے تیل کی سپلیمنٹ اومیگا 3 کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سپلیمنٹ ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے فوائد کے شواہد جو ہیں وہ کھوکھلے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. عبداللہ فاروقی.
اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دیا گیا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا 2 قومی حل مشکل میں پڑ جائے گا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے, جس میں 150 کے قریب افراد زخمی ہلاک ہوئے تھے. عراق کے معروف شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے نئی حکومت بنانے کی کوششوں کو اس وقت تک ملتوی کر دیا ہے جب تک جنوب میں مظاہرین کے ملازمتوں اور بنیادی سہولتوں کے مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے. اور فیشن کی پرتعیش اشیاء بنانے والے ادارے بربری کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ برس 3.60 کروڑ مالیت کے غیر فروخت شدہ کپڑے ضائع کیے ہیں تاکہ اس کے نام کی مصنوعات چرائی یا ارزاں قیمتوں پر فروخت نہ کی جا سکیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی سے اڈیالہ جیل میں آج ان کے اہل خانہ نے ملاقات کی، لیکن ان کے قانونی ٹیم کو ملاقات سے روک دیا گیا ہے۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو ان کی بیٹی کے ہمراہ 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے انہیں ایون فیل کیس میں قید کی سزا سنائی تھی۔ اڈیالہ جیل کے باہر بی بی سی کے نامہ نگار فرج جاوید موجود تھیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج وہاں کیا صورتحال رہی۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو راولپنڈی میں موجود اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا ہے۔ آج یہاں ملاقات کا دن تھا اور یہی وجہ ہے کہ جیل کے باہر ایک خاصی بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور ان کے رہنماؤں کی موجود رہی۔ اس دوران البتہ ملاقات کی اجازت چند مخصوص لوگوں کو دی گئی، اور خاص طور پر جو ان کی قانونی ٹیم ہے سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی کی، ان کو یہاں پہنچنے پر انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جن لوگوں نے ملاقات کی ان میں ان کے فیملی ممبرز شامل ہیں، جن میں مریم نواز کے بیٹے اور ان کی بیٹی بھی ہیں جو کہ آج یہاں ملاقات کے لیے آئے۔ اس کے علاوہ کئی سابق وزراء اور مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں وہ بھی آج یہاں آئے اور نواز شریف سے اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ ان لوگوں میں ہی ملکی جو سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور مسلم لیگ نون کی ایک اہم رہنما مریم اورنگزیب بھی شامل تھیں، جنہوں نے بی بی سی سے بھی بات کی اور بتایا کہ جیل کے اندر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو کس قسم کی سہولیات میسر ہیں،
جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے بھی ان کو محروم رکھتے ہیں، اور دونوں کو آپس میں بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور ایک ملاقات ان کی جو آخری ہوئی تھی وہ سنڈے کو ہوئی تھی آپس میں، اور جس سیل میں میاں صاحب کو رکھا گیا ہے اس سیل میں وہ اکیلے ہیں، اور مریم کے بھی جو کنفائنمنٹ ہے اس کے اندر وہ بھی اکیلی ہیں۔ فیسلٹیز ان کو پہلی رات نیچے سلایا گیا، اور جب وہ سو گئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا شاید کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو آفر کیا لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، اور وہ زمین پر گدے پر وہ سوئے۔ جیل کا ڈاکٹر ان کو وزٹ کرتا ہے روز صبح، اور آج یا کل شاید سے ان کو اخبار جانی شروع ہو گئی ہے۔
ایک طرف مسلم لیگ نون کے رہنما یہ شکایت کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، وہیں جو ملک کے نگران وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے گزشتہ روز ہی میڈیا سے بات کی اور یہ بتایا کہ نواز شریف کو وہ تمام سہولیات دی جا رہی ہیں جن کے وہ بطور سابق وزیر اعظم وہ انٹائٹلڈ ہیں۔ جیل کے باہر اگر ہم بات کریں، جو سپورٹرز ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل تھے، تاہم ان سے انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ انہیں میں سے ایک جو مسلم لیگ نون کی سپورٹر ہیں انہوں نے بی بی سی سے بات کی اور بتایا کہ انہیں آج ملاقات کیوں نہیں کرنے دی گئی۔
تقریباً 11 بجے کے قریب سے ہم یہاں پہ سب موجود ہیں، 11 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک جو ہے بالکل یہی حالت رہی ہے کہ کبھی ایک گیٹ پہ بھیجتے ہیں کبھی دوسرے گیٹ پہ بھیجتے ہیں۔
اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل تک آنے والے راستوں میں کئی جگہوں پر پولیس نے ناکے لگائے ہوئے ہیں جو کہ گاڑیوں کی تلاشی لے کر اس کے بعد ہی ان کو جیل کے نزدیک آنے دیتے ہیں، جبکہ بالکل جیل کے جو گیٹس ہیں ان پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور ایک پولیس کی ایک بھاری نفری ہے جو کہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے اور وہ سیکیورٹی انتظامات کو دیکھ رہی ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز۔
اور راولپنڈی سے اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں آئندہ انتخابات کے حوالے سے اہم سیاسی اور قبائلی خاندان تقسیم سے دوچار ہیں۔ اس تقسیم کے باعث نہ صرف بعض حلقوں سے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں بلکہ بعض نشستوں سے سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں اگرچہ نظریاتی حوالے سے قوم پرستوں اور مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک ہے، لیکن ایک قبائلی معاشرہ ہونے کے ناطے یہاں قبائلی حوالے سے بھی خاندانوں کا سیاست میں ایک اہم کردار ہے۔ ان خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے خاندانی اثر رسوخ کی وجہ سے بڑی تعداد میں نہ صرف انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں بلکہ حکومتی عہدوں پر بھی زیادہ تر فائز رہے ہیں۔ ماضی میں زیادہ تر خاندان انتخابات کے وقت اکٹھے رہے، لیکن 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ان میں بہت زیادہ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ تقسیم سے دو چار خاندانوں کے بارے میں سینئر تجزیہ کار شہزدہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
کافی خاندان تقسیم ہیں، جیسے جمالی خاندان ہے، کھوسو خاندان ہے، ڈونکی خاندان ہے، بکٹی خاندان ہے، مری خاندان ہے، اور زہری خاندان ہے جہاں پر خاص کر مری خاندان جو اس وقت سگے بھائی ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
جمالی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کا حکومتوں میں ہمیشہ کردار رہا ہے۔ اس خاندان کا ضلع جعفر آباد میں اثر رسوخ زیادہ ہے، جہاں سے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی آئندہ انتخابات میں خود تو امیدوار نہیں لیکن ان کے امیدواروں کے مقابلے میں خاندان کی دیگر اہم شخصیات میدان میں ہیں۔ زہری خاندان میں بھی بہت زیادہ تقسیم نظر آتی ہے۔ زہری قبیلے کے سربراہ نواب ثناء اللہ زہری کے مقابلے میں ان کے چھوٹے بھائی میر اسرار اللہ زہری خوزدار سے بلوچستان اسمبلی کے ایک نشست پر انتخاب لڑ رہے ہیں، جبکہ سوراب کی نشست پر ان کے دو دیگر بھائی میر نعمت اللہ زہری اور میر ظفر اللہ زہری ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک اہم مقابلہ ضلع کولو سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر مری قبیلے کے سربراہ کے خاندان کے افراد کے درمیان ہے۔ کولو سے نواب زادہ جنگیز مری کے مقابلے میں ان کے چھوٹے بھائی غزین مری انتخاب لڑ رہے ہیں۔ نواب زادہ جنگیز مری بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ غزین مری آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ان خاندانوں میں تقسیم کی بعض وجوہات کے بارے میں شہزادہ ذوالفقار نے یہ بتایا۔
مقصد سب کا یہ ہے کہ کس طرح اقتدار میں پہنچا جائے، اور کیونکہ اقتدار میں پہنچنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 40-40-70 کروڑ روپے سال کے ایک ایم پی اے کو ملتے ہیں، بڑا لکریٹیو، بڑا اٹریکٹیو ہے۔ اسے اگر آپ 10-20% تو بہت عام ہے، یہ دس از اے اوپن سیکرٹ کہ 20% وہ اس کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیکے میکوں میں سارا مل جاتا ہے۔
اہم سیاسی اور قبائلی خاندانوں میں تقسیم کے باعث مستنگ میں خودکش حملے سے قبل ایک دوسرے کے مد مقابل انتخاب لڑنے والے بھائیوں کی تعداد 8 تھی۔ ثانیہ مستنگ سے قبل مستنگ کی نشست سے نواب اسلم رحسانی کے مقابلے میں ان کے چھوٹے بھائی نواب زادہ سراج رحسانی انتخاب لڑ رہے تھے، لیکن مستنگ خودکش حملے میں نواب زادہ سراج رحسانی کے مارے جانے کے باعث آپس میں مقابلہ کرنے والے بھائیوں کی تعداد 6 رہ گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ صوبے میں ایک زمانے میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے شفیق مینگل پرعزم ہیں کہ 25 جولائی کے دن عوام انہیں پارلیمان کا رکن منتخب کر لیں گے۔ ماضی میں ریاست کو شدت پسندی کے واقعات سے تعلق کی بنا پر مطلوب شفیق مینگل آنے والے انتخابات میں خوزدار سے قومی اسمبلی کی نشست پر آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں۔ ان کے بھائی اور والد انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سحر بلوچ۔
سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے چھوٹے بیٹے شفیق مینگل پر بلوچستان میں مسلح دفاعی تنظیم کی قیادت اور بلوچ قوم پرست جماعتوں کے کارکنوں کے اغوا میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن سے وہ انکار کرتے رہے ہیں۔
جو بلوچستان کے حوالے سے جو ایک متنازع آپ کہہ رہی ہیں، اگر ہم اس طریقے سے متنازع ہوتے تو کبھی اپنے علاقے سے کھڑے نہ ہوتے۔
شفیق الرحمان مینگل نے ایچ ایس این کالج لاہور سے تعلیم کا سلسلہ ترک کر کے مبینہ طور پر بنوریا ٹاؤن کراچی کے ایک دیوبندی مدرسے سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1999 سے 2001 کے درمیان وہ شیخ زائد اسلامک سینٹر میں بھی زیر تعلیم رہے، تاہم وہ کسی بھی مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کی تردید کرتے ہیں۔ کوئٹہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور محمد مسکان زئی کے ماتحت بننے والی ٹریبیونل میں اجتماعی قبروں سے شفیق مینگل کی وابستگی کی تصدیق 20 سے زائد عینی شاہدین نے کی تھی۔ یہ رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ اس سلسلے میں شفیق مینگل کا کہنا تھا،
مسلح دفاع جو بھی ہے یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور جب اس کے شروع میں بیانات آتے تھے 2009 اور 2010 میں، اس وقت پرسنلی میں نے ایک بیان اخبارات میں پرنٹ میڈیا میں دیا تھا کوئٹہ میں کہ یہ غلط آرگنائزیشن ہے، یہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔
خیال رہے کہ توتک میں اجتماعی قبریں ملنے پر اس وقت کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے رہنما عبد المالک بلوچ نے بھی مختلف اخباروں کو دیے گئے بیانات میں شفیق مینگل سے منسلک مسلح تنظیم دفاع بلوچستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ 2008 میں بنائی گئی دفاع بلوچستان ایک مسلح جماعت ہے جس کا کام ورڈ خوزدار شہر اور آواران کی آبادی کا دفاع کرنا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس تنظیم نے مبینہ طور پر ایک ڈیتھ اسکواڈ کی شکل اختیار کر لی تھی، جس نے زیادہ تر بلوچ علیحدگی پسندوں اور اسی طرح کے ریاست مخالف جماعتوں کو ٹارگٹ کیا۔ بی این پی مینگل کے رہنما اختر مینگل نے شفیق مینگل کی سیاسی میدان میں واپسی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے عناصر کی حمایت اور سرپرستی سے بلوچستان کے حالات سنورنے کے بجائے مزید بگڑیں گے۔
دیکھیں جی، ایسے کئی ایلیمنٹس ہیں بلوچستان میں جن کو پشت پناہی حاصل تھی ان اداروں کی، جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اب کیوں ان کو ان کی پشت پناہی کی گئی ہے، میرے خیال میں اس کا جواب وہی دے سکتے، پولیٹیکلی تو ان کی کچھ ایسی اہمیت تھی نہیں۔ یہ بی این پی کا الزام نہیں ہے، یہ بلوچستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو حقیقت میں سیاست کرتی ہیں ان سے پوچھا جائے, وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ان تمام عوام کے پیچھے جو ہے ان کا ہاتھ ہے.
نیشنل پارٹی کے رہنما اسلم بزنجو نے حال ہی میں شفیق مینگل سے ملاقات کی, لیکن پارٹی کے رکن جان بلیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ملاقات کا مقصد انتخابی اتحاد بنانا نہیں تھا.
ابھی علاقہ ہے, لوگ ہیں, معتبرین ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو اسی ملاقات کو انہوں نے زیادہ اچالا ہے. ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں سب لوگ.
نیشنل پارٹی کے ارکان بتاتے ہیں کہ جس حلقے سے شفیق مینگل کھڑے ہوئے ہیں وہیں سے سردار اسلم بزنجو کے بیٹے شامیر بزنجو بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. شفیق سے ملنے کی وجہ سیاسی سے زیادہ قبائلی بتائی جا رہی ہے. ساحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
ہماری ویب سائٹ bbc.com پر اس وقت بڑی خبر ہے, پشاور میں تحریک انصاف کی حکومت کا بی آر ٹی منصوبہ عدالت کا نیب کو تحقیقات کا حکم. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی منتخب حکومت کے بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات کا کام قومی احتساب بیورو کو سونپ دیا ہے. جمعرات کو عدالت عالیہ بی آر ٹی کیس میں اپنا فیصلہ محفوظ کر رہی ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفصیلی دلائل سننے کے بعد ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ معاملہ تحقیقات کے لیے نیب حکام کے حوالے کیا جائے, ان حقائق کی وجہ سے کہ کام کا دائرہ کار 50% بڑھا دیا گیا تھا اور اس منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 21 سے 24 جون تک تھی. فیصلے کے مطابق ابتدا میں منصوبے کے لیے تقریباً 50 ارب لاگت بتائی گئی تھی, تاہم بعد میں اسے بڑھا کر 66.9 ارب کر دیا گیا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. اب وقت ہوا ہے آپ کی آرا پر مبنی ہفتے وار پروگرام آپ کی بات کا. پیش کر رہی ہیں صبر احمد.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا پانے کے بعد اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اس بارے میں ہمارے سامعین اپنی آرا کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, سنیے.
میں مظفر آباد سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں. نواز شریف اور مریم نواز کی سزا کے سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے, کیونکہ ان کو کرپشن کی بیس پر سزا ہوئی ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ, احتساب کا سلسلہ مریم نواز اور نواز شریف پر ہی ختم ہو جاتا ہے اور الیکشن سے پہلے ہمیں اور کسی کے کیس کا نتیجہ اس طرح کا نظر نہیں آتا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات پاکستان کے نام نہاد جمہوریت کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہوگا.
میں پیرو بات کر رہا ہوں, تشہیر ہو جانے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے خبروں میں سنا میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو حکومت نے حراست میں لے لیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس نے بیلے سے واقعی چرائے ہیں تو ان سے پیسے واپس کر لیں, کیونکہ یہ ہمارے لیڈروں کا بہت بڑا انہوں نے بےزتی کی. میں ان کے لیے بہت بہت پریشان ہوں. میں اور حکومت پاکستان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد رہائی مل جائے, آپ کی مہربانی ہوگی.
یہ ہمارے صوبہ بلوچستان سے ایک سامع نے بی بی سی اردو سے سوال کیا ہے.
میرا نام واصف ارمان ہے, میں صوبہ بلوچستان آورن سے بات کر رہا ہوں. یہ جو فاٹا ہے اس کا فل فارم کیا ہے؟
جناب, فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز کا مخفف تھا جنہیں وفاقی منتظم شدہ قبائلی علاقہ جات کہا جاتا تھا, لیکن اس سال مئی میں ہی فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے اور اب تمام قبائلی علاقہ جات یعنی ایجنسیز صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع قرار دے دیے گئے ہیں. چلیے اب سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور صوبہ سندھ کے ضلع کمبر شداد کوٹ سے ایک زراعت کے پیشے سے وابستہ سامع نے بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے کی شکایت کی ہے.
10 سال ہو گئے ابھی تک ہمارے پاس نہیں روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ اسکول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا بچا کھچا جو پانی تھا زراعت کا وہ بھی اس نے پنجاب کو دے دیا ہے, اور بڑے بڑے نہر جو ہے وہ سم نالے میں تبدیل کر دیے ہیں. سم کا پانی ہے ہمارے پاس, نہریں جو ہیں اس کو پانی نہیں ہے. اصل جو بیراج ہے وہ ختم ہو گئی ہے, نقلی بیراج چل رہی ہے. وہ سردار لوگ ہیں وہ نقلی بیراج چلاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے زراعت کے تباہ ہو رہی ہے. ہماری کمبر شداد کوٹ ضلع کی حالت دیکھو, 20 سال بارش ہو گئے ہیں ہمارے ضلع میں, کوئی شاخ کی کھاٹی نہیں ہوئی ہے کسی نہر کے بیراج کی. ایم این اے ایم پی اے جو حضرات الیکشن میں کھڑے ہیں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں, تو تم نے 10 سال میں ہم کو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے. ہمارے پاس نہیں آیا کرو, نہیں ہم تم کو ووٹ دیں گے.
اور صبح پنجاب سے بھی ایک سامع اپنے مسائل کو بیان کرتے ہوئے حکام کے لیے اپنا پیغام دیتے ہیں.
میرا نام احسان الہی ہے, میں ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں. اور ادھر بہت سارے مسائل ہیں, حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان مسائل کا حل کوئی نہ کوئی حل نکالے. اور ادھر کے جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ کام تو نہیں کرتے لیکن ووٹ لیتے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بی بی سی اس پر خبر کو چلائے کہ ادھر پانی کی کمی ہے اور بہت سارے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں, وہ جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرے.
سامین, کیا آپ ہمارا سربین پروگرام اب بھی ریڈیو شارٹ ویو یا میڈیم ویو پر سن رہے ہیں, یا پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ جیسی سہولت میسر ہے اور اب آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. آپ ہمارے ٹول فری نمبر 0800-222-75 پر اپنا جواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں. لینڈ لائن سے کال کرنے پر یہ نمبر مفت ہوگا, جبکہ موبائل سے کال کرنے پر یہ نمبر مفت نہیں ہوگا.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی عشق.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں جہاں بڑی درگاہوں اور گدیوں کا سیاسی اثر و رسوخ ہے, وہیں ہر ضلع میں موجود درگاہیں بھی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں انہیں اولیت پر ٹکٹ بھی دیتی ہیں. مزارات اور سیاست کا کیا تعلق ہے, سنتے ہیں خیرپور سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں.
سندھ کے ضلع خیرپور میں ہر درگاہ کے باہر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے یا بینر موجود ہیں, جن سے ان کی سیاسی وابستگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. درازہ میں واقع صوفی شاعر سچل سرمس کے مزار کے باہر ایسا کوئی بینر یا جھنڈا نظر نہیں آتا. سیاسی سوچ اور صوفی خیالات کے پس منظر کے باوجود سندھ کے دیگر درگاہوں کی طرح سچل کے گدی نشین کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں. اس کی وجہ سچل سرمس کے سجادہ نشین خواجہ عبدالحق بیان کرتے ہیں.
جو چیز آپ ایک پاور میں رہ کے لوگوں کے مطلب ایک یو آر سٹنگ آن اے چیئر, آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پا رہے, واٹ گڈ از دیٹ؟ وہ کس فائدے میں جا رہا ہے؟ جہاں پہ کوئی کوئی ایسے گدی نشین بھی ہیں جو اپنے مریدوں کو ڈلیور نہیں کر پاتے اور وہ سیاست میں پتہ نہیں کب سے ہیں.
سچل سرمس کی مزار سے صرف 7 کلومیٹر دور پیر آف رانی پور کی درگاہ واقع ہے. اس خاندان کے افراد عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہیں, اس لیے سندھ اور بلوچستان کے مریدوں کو صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی ہدایت ہے. موجودہ گدی نشین فضل شاہ کے والد 5 بار رکن قومی اسمبلی رہے, اور فضل شاہ خود 2 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں, اور حالیہ انتخابات میں بھی وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر امیدوار ہیں. فضل شاہ کہتے ہیں کہ سیاست ان کی ضرورت ہے.
شہزاد کوٹ سے ہوں, سانگڑ سے ہوں, جیکب آباد سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, جہاں بھی ہمارے مرید ہیں, ہم نے بابا سائیں کے وقت سے لے کر یہی حکم کیا ہے کہ بھائی بھٹو صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو انہی کے ساتھ ہیں. ہمارے مرید کا کوئی بھی ووٹ کسی اور پارٹی کو نہ جائے, ہمارے مریدوں کا ووٹ پیپلز پارٹی کو جائے. اگر پیر فضل شاہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہے, اگر پیپلز پارٹی کہیں کھڑی ہوتی ہے تو اس کو فضل شاہ کے ووٹ کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے درگاہ کے مریدوں کے ووٹ کی ضرورت ہے, ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں.
خیرپور میں مسلسل پیروں اور گدی نشینوں کو ٹکٹ دینے پر پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ناراض ہیں. عارف بھیلار نے سوشل میڈیا پر پیر فضل شاہ کے خلاف مہم چلائی، اس کے بعد احتجاجی ریلیاں بھی نکالی۔
صرف الیکشن کا ٹائم دیکھتے ہیں، الیکشن کے بعد نہیں آتے، عذر خواہی ہو، شادی غمی ہو، کسی بھی عذر خواہی میں ہماری شادی تقریب میں نہیں آتے، صرف الیکشن ٹائم ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں۔ اسی سارے ماحول میں گادی نشینوں کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اور ان کو ہی نوازتی ہے، ادھر ہماری زندگی جو ہے نا غلامی میں گزر رہی ہے، ہم غلام دن بہ دن غلام ہوتے جا رہے ہیں۔
رانی پور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور پیر پاگارا اول کی آخری آرام گاہ واقع ہے۔ یہ ہر جماعت کا روحانی کے علاوہ سیاسی مرکز بھی ہے۔ دیگر روحانی جماعتوں کے مقابلے میں یہ جماعت سب سے زیادہ منظم اور سخت گیر ہے۔ پیر کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینا ایک جرم کے مترادف ہے، جس کی سزا سماجی بائیکاٹ اور برادری سے خارج کرنا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ معاشرتی علوم کے سربراہ ڈاکٹر ریاض احمد شیخ کہتے ہیں کہ پیروں اور درگاہوں کا سیاسی رابطہ کلوڑا دور حکومت میں ہوا۔
کلوڑو کیونکہ خود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اہل بیت سے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایسے اسلام سے ہے جو کہ صوفیانہ اسلام ہے، تو انہوں نے مذہب اور سیاست کو ملایا، لیکن جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو طالبوروں نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کافی حد تک کو صرف مزاروں تک محفوظ کر دیا، لیکن پھر جب انگریزوں کا دور آیا تو انگریزوں نے بڑی حد تک ان کو دوبارہ پرموٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز سمجھتے تھے کہ ان کی جو لڑائی تھی وہ ٹالپوروں سے تھی اور ٹالپور جو ہے وہ زیادہ لڑاکا قوم تھی، اس وجہ سے ان کا ایک سیاسی کریکٹر بنا اور سیاسی کریکٹر کے بعد ان کو جو ہے وہ پرموٹ بھی کیا گیا۔
صحافی اور تجزیہ نگار ناز سہتو کہتے ہیں کہ بعض گدی نشین اور صوفی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ یا اقتداری قوتوں سے دور رہتے تھے۔
پچھلے زمانے میں یہ عام طور پر درگاہیں اور یہ جو سجادہ نشین ہوتے تھے وہ اسٹیٹس کو سے، اسٹیبلشمنٹ سے یا جو سرکار پاور ہوتا تھا اس سے دور رہتے تھے، رادر اس سے کے خلاف رہتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو شاہ عنایت شہید، جس کو دنیا پہلا سوشلسٹ صوفی کہتی ہے، وہ اس مغل دور کے خلاف لڑ رہا ہے، بھٹائی اس دور کے جو حکمران ہیں کلوڑاز اور ان سے ڈسٹنس رکھتے ہیں۔ ریسنٹ ہسٹری تک اگر ہم دیکھیں تو پیر صاحب پگاڑا سوریہ بادشاہ جو تھے وہ انگریز دور کے خلاف ریزسٹنس کی موومنٹ میں رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بعد یہ گدی نشین عموماً کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پاور کے سے قریب رہیں، اسٹیبلشمنٹ سے قریب رہیں۔
سندھ میں ون یونٹ کے خلاف احتجاج، تحریک بحالی جمہوریت اور کالا باغ ڈیم کے خلاف مزاحمت مقبول تحریکیں ہیں، لیکن پیر ان سے دور رہے۔ ڈاکٹر ریاض شیخ کا کہنا ہے کہ ان پیروں اور گدی نشینوں کو زیادہ دور میں اہمیت ملی،
لیکن جو زیادہ ان کو اہمیت ملی وہ اس وقت اہمیت ملی کہ جب ایم آر ڈی کی مومنٹ کے اندر انہوں نے پھر ایک سو کولڈ خاموشی سے، سوائے ایک آدھی فیملی کے جس کو مختلف طالب مولا یا دوسری فیملی تھی جنہوں نے ضیاءاللہ کا ساتھ نہیں دیا، تو باقی لوگ بڑی حد تک یا تو خاموش ہو گئے یا تو پھر ضیاءاللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اس طرح سے انہوں نے کچھ فائدے لیے، کچھ مفاد لیے۔
سندھ میں پیر پاگارا، حالانکہ مقدوم خاندان، پیر آف رانی پور کے علاوہ ہر ضلع میں مقامی درگاہوں کے علاوہ گدی نشینوں کی سیاسی اور انتظامی گرفت موجود ہے۔ تجزیہ نگار ناز سہتو ان کا سیاسی کردار بیان کرتے ہیں۔
ضیاء اللہ کے زمانے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے والد مختوم سجاد حسین قریشی جو گادی نشین تھے وہ گورنر پنجاب رہے، پیر صاحب پگاڑا ضیاء اللہ کی کیمپ میں رہے، اور مختلف یہ غوثیہ جماعت جو ہے یہ لمبے عرصے تک سندھ میں غیر سیاسی رہی ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کے سجادہ نشین ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جب تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ بہت کم پیپلز پارٹی کے لیے غوثیہ جماعت کو استعمال کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ وہ ایک پی ٹی آئی سے ہیں تو وہ غوثیہ جماعت کے اسٹینتھ سے ہی سندھ سے اپنا اسٹینتھ شو کرتے ہیں۔
برسوں سے اقتدار میں رہنے سے ان پیروں اور گدی نشینوں کے نہ صرف سیاسی اور سماجی رتبے میں اضافہ ہوا ہے جبکہ معاشی طور پہ بھی کئی گنا طاقتور بن چکے ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری بھی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، خیرپور۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی شفینہ کی جامی نے صحافی و تجزیہ کار شاہزیب جیلانی سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ پیر یا گدی آج بھی عوام کے لیے کیوں اہم ہے۔
اہم اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، جو گمبھیر مسائل ہیں،
اس تک بعض اوقات ریاست پہنچ نہیں پاتی، ہماری حکومت پہنچ نہیں پاتی ہمارے علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں جب لوگوں کے پاس کہیں جانے چارہ نہیں بچتا تو وہ جو کرتے آئے ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل سلسلہ ہے جو ہمارے اس خطے میں دہائیوں بلکہ صدیوں پرانا ہے، اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اپنی جگہ پہ آج بھی قائم و دائم ہے۔
سیاستدانوں کو گدی کے اثر و رسوخ کی زیادہ ضرورت ہے یا گدی نشینوں کو سیاست سے حاصل ہونے والے طاقت کی؟
جب ووٹ کی بات آتی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ان سیاستدانوں کو جو الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، کہ وہ جو بھی گدی نشین ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور یہ جو ایک روحانی رشتہ ہے، ایک عقیدے کا رشتہ ہے، اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھائیں۔
یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، یہ ملک کے کچھ حصوں میں ہے یا پورے ملک میں؟
دیکھیں، میں اگر آپ کو مثال دوں، اس الیکشن کیمپین میں میں سندھ کو میں نے دیکھا ہے، بلوچستان گیا، میں پنجاب گیا۔ پنجاب میں اگر آپ صرف جھنگ کی بات کریں تو مثال کے طور پہ وہاں پہ فیصل صالح حیات گدی نشین ہیں شاہ جیوڑا کے پہ، وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے سلطان باہو کے خاندان سے، اور وہ ایک قادریہ سلسلہ ہے۔ تو جھنگ میں اگر آپ جائیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو یہ فیکٹر حاوی نظر آئے گا۔ وہاں سیاسی پارٹیوں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ان باتوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ سندھ میں آپ دیکھیں تو اس دفعہ شاہ محمود قریشی جن دو حلقوں سے کھڑے ہوئے ہیں، عمرکوٹ اور تھر کے، وہاں پہ غوثیہ جماعت کی بڑی انفلوئنس ہے، ان کی کافی مضبوط پوزیشن ہے۔ پیر پگاڑا کی ہر جماعت، وہ اس بیس پہ سانگھڑ سے، خیرپور سے سیٹیں جیتتے آئے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ ہمارے ہاں جمہوری تسلسل نہیں رہا، لوگوں میں وہ آگہی، وہ ایجوکیشن نہیں آ سکی جو شاید 70 سال میں آ جاتی، اور اسی لیے لوگ ان مزاروں سے، ان پیروں مرشدوں سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی۔
تو شاہ زیب جیلانی، یہ جو روحانی اثر و رسوخ ہے انتخابی سیاست میں، کیا یہ کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے؟
دیکھا ہم نے یہ ہے کہ شہروں میں ظاہر ہے کہ گدیوں کا، پیروں کا اثر اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ نسبتاً تعلیمی یافتہ ہو جاتے ہیں، وہ ان معاملات سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک حوصلہ ہوتا ہے اپنے مسائل حل کرنے کا۔ لیکن ہمارے بڑے دور دراز علاقوں میں، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، جہاں پہ وہ مل نہیں سکتے ریاست کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی پیر فقیر یا ان کے خلیفے سب کچھ ہوتے ہیں، وہیں سے ان کو معاشی ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، مقامی مسائل حل ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرف دیکھتے ہیں اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے۔
تو شاہ زیب جیلانی، ضروری تو نہیں نا کہ کسی صوفی سلسلے میں تمام کے تمام مرید جو ہیں وہ ایک ہی طرف ہو؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ گدی نشین ایک طرف ہو اور مرید دوسری طرف ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟
ایسا بھی ہوتا ہے ہماری سیاست میں۔ مجھے یاد ہے 1988 کا الیکشن اور 1990 کا خیرپور میں، پیر پگاڑا صاحب خود پہلی دفعہ میدان میں اترے تھے، ان کو بڑا کانفیڈنس تھا، لیکن اس وقت جو ہم نے نعرے سنے، وہ لوگ کہتے تھے کہ پیر جو نہ میر جو، ووٹ بے نظیر جو، اور اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے پیر پگاڑا جیسی شخصیت کو ہرایا۔ تو جب ایک سیاسی ویو چلتی ہے اویئرنیس کی، امپاورمنٹ کی، تو پھر وہ بڑے بڑے پیروں کو بھی بہا لے جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جمہوری عمل نہیں ہوتا رہا ٹائم پہ، لمبے لمبے عرصے ہمارے ہاں فوجی حکومتیں رہی ہیں، تو وہ سلسلہ ریورس ہوتا گیا ہے، اور یہ درگاہیں اور یہ پرانے ٹریڈیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی ادوار میں زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ آج بھی ایک بہت ہی پوٹنٹ فورس ہیں۔
پیروں، گدیوں اور سیاست پر شاہ زیب جیلانی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفینہ کی جامی سے۔ سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر تھے سلیم احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جے مگانی۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ غضنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
اسرائیلی پارلیمان نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس میں ملک کو خصوصی طور پر یہودی ریاست قرار دیا گیا ہے۔ یورپین یونین کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا دو قومی حل مشکل میں پڑ جائے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ بغیر فری ٹریڈ معاہدے کے بلاک سے نکل جاتا ہے تو یورپی یونین میں شامل چند ممالک بڑے اقتصادی نقصان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ عراق کے معروف شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے نئی حکومت بنانے کی کوششوں کو اس وقت تک ملتوی کر دیا ہے جب تک جنوب میں مظاہرین کے ملازمتوں اور بنیادی سہولتوں کے مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے۔ اور فیشن کی پرتعیش اشیاء بنانے والے ادارے بربری کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ برس 3.60 کروڑ مالیت کے غیر فروخت شدہ کپڑے ضائع کیے ہیں تاکہ اس کے نام کی مصنوعات چرائی یا ارزہ قیمتوں پر فروخت نہ کی جا سکیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔